سازشوں کے سلطان کی حکایت، الاخبار لبنان۔
اگر ترک عوام سڑکوں پر آ کر رجب طیب اردوغان اور ان کی حکومت کی پالیسیوں کے خلاف احتجاج کریں تو یہ ترکی کی حکومت کے لیے غیر معمولی صورتحال ہے، اور ترکی کے وزیراعظم رجب طیب اردوغان کی نظر میں ترکی اور اس ملک کے وزیراعظم کے خلاف سازش کا حصہ ہے۔ ترکی میں ایک ڈیڑھ مہینے سے جو مظاہرے شروع ہوئے ہیں، اس کے بعد رجب طیب اردوغان کو سازشوں کے سلطان کا لقب دے دیا گیا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے اور ملک کے خلاف سازشوں کی اتنی زیادہ بات کی ہے کہ کبھی کبھی ان کی باتیں مضحکہ خیز بھی ہو گئی ہیں۔ اس پورے عمل میں ترکی کے وزیراعظم کو سرکاری ذرائع ابلاغ کا پورا تعاون حاصل ہے، یہاں تک کہ حکومت کے حامی ٹی وی چینل ٹی وی 24 کے ایک عہدیدار کو تو اس سلسلے میں کافی شہرت بھی حاصل ہو گئی، اور اسی حمایت کی وجہ سے اسے اس چینل میں ایک بڑا عہدہ بھی مل گیا۔
دراصل اس دوران اردوغان اور ان کے حامی ذرائع ابلاغ نے خاص لابی کا بہت زیادہ ذکر کیا ہے، جو ان کے بقول حکومت کے خلاف ترکی کے حالات خراب کر رہی ہے۔ اردوغان نے پارلیمنٹ میں اپنے بیان کے دوران بھی اس خاص لابی کا ذکر کیا، اور بعد میں حکومت کے حامی ذرائع ابلاغ نے بڑی وضاحت سے اس لابی کا تعارف کرایا، جس کے دوران کہا گیا کہ اس میں یہودی شامل ہیں اور اس لابی کا مقصد ترکی کی معیشت کو تباہ کرنا ہے۔ لیکن ماہرین کی نظر میں یہ محض خام خیالی ہے، کیونکہ ترکی کی معیشت غیر ملکیوں کے ہاتھوں میں ہے، لہٰذا یہ کیسے ممکن ہے کہ غیر ملکیوں کی جانب سے بنائی جانے والی یہ لابی خود اپنے مفادات کو ہی نشانہ بنائے۔ تاہم اردوغان اور ان کے حامیوں کا خیال ہے کہ خفیہ مذہبی تنظیمیں یہودیوں کے ساتھ مل کر ترکی کی معیشت کو نشانہ بنا رہی ہیں۔
اس کے علاوہ اردوغان کے حامی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اردوغان کے مخالفین انہیں ایک پر اسرار علم کے ذریعے قتل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ کچھ حامیوں کا خیال ہے کہ اردوغان کے خلاف مظاہروں کے پیچھے جرمنی کی ایئر لائن لفتھانزا کا ہاتھ ہے، کیونکہ اردوغان ایک ایسا ہوائی اڈہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جس کے بعد فرینکفرٹ ایئرپورٹ کی اہمیت کم ہو جائے گی۔ ترکی کی حکومت مغربی ذرائع ابلاغ کو بھی اس سازش میں پوری طرح شریک قرار دیتی ہے، اور اس سلسلے میں اردوغان کی پارٹی کے مختلف رہنما بیانات کی جھڑی لگائے ہوئے ہیں، اور اس سلسلے میں سی این این، بی بی سی اور رائٹرز نیوز ایجنسی کا خاص طور پر ذکر کیا جا رہا ہے۔ ان سب پر یہ الزام ہے کہ یہ لوگ ترکی میں جو کچھ ہو رہا ہے اسے بڑھا چڑھا کر پیش کر رہے ہیں۔ صحافیوں کے لیے دنیا کی سب سے بڑی جیل کہے جانے والے ترکی کے وزیراعظم اردوغان نے ٹویٹر پر بھی ترکی کے خلاف وسیع سازش میں تعاون کا الزام لگایا تھا۔ مصر کا حقیقی بحران، ٹائم امریکہ۔
مصر کے عبوری وزیر اعظم حازم الببلاوی اپنی کابینہ کی تشکیل کے لیے تگدو کر رہے ہیں تاکہ اس طرح سے ملک میں پائیداری پیدا کی جائے، تاہم ان کے لیے ایک ایسا اہم چیلنج موجود ہے جس سے نمٹنا ان کی ترجیحات میں ہونا چاہیے۔ ماہر اقتصادیات اور سابق وزیر خزانہ الببلاوی ایسے ملک کی باگڈور سنبھالنے کی کوشش میں ہیں جو معاشی اعتبار سے بری طرح سے زوال کا شکار ہے۔ اس ملک کی کرنسی غیر معمولی حد تک گر چکی ہے، اور غیر ملکی کرنسی کا ذخیرہ حسنی مبارک کے دور کے مقابلے میں نصف رہ گیا ہے۔ بجٹ کا خسارہ جی ڈی پی سے 12% اوپر پہنچ چکا ہے، اور ملک میں آمدنی کا ایک اہم ذریعہ یعنی سیاحت کی صورتحال ابتر ہو چکی ہے۔ حالانکہ سن 2013 کے آغاز میں سیاحت میں پیش رفت کی علامتیں نظر آئی تھیں، لیکن اکثر سیاح ہوٹلوں کی جانب سے دی جانے والی چھوٹ اور دلکش پیشکش کی وجہ سے مصر کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔
اخوان المسلمین سے تعلق رکھنے والے سابق سپلائی منسٹر باسم ابی نے گزشتہ ہفتے خبردار کیا ہے کہ مصر میں درامد کیا گیا گیہوں محض 2 مہینوں کے لیے ہی کافی ہوگا، جس کے بعد غذائی بحران کا خطرہ منڈلا رہا ہے۔ گیہوں کے بحران کا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مصر گیہوں درامد کرنے والے دنیا کے بڑے ملکوں میں شامل ہے۔ سن 1970 میں اس ملک کے سابق صدر انور سادات نے سبسڈی والی روٹی کی قیمت میں اضافہ کیا، جس کے نتیجے میں کئی دنوں تک مصر میں ہنگامے ہوتے رہے، جسے آج بریڈ رائٹس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ایسے معاشی بحران کے حالات میں الببلاوی کے تعین کا عالمی معاشی حلقوں میں خیر مقدم کیا گیا۔ الببلاوی کو مصر میں ایک مشہور اور معزز شخصیت سمجھا جاتا ہے۔ وہ سن 2011 میں فوجی کونسل کے دور میں مصر کے وزیر خزانہ بھی رہ چکے تھے، تاہم انہوں نے 4 ہی مہینوں بعد استعفیٰ دے دیا تھا۔
الببلاوی نے اپنے عہدے کے مختصر دورانی میں 4.8 ارب ڈالر کی ہنگامی امداد کے سلسلے میں آئی ایم ایف سے مذاکرات کی، تاہم یہ مذاکرات 2 برسوں کے بعد بھی مکمل نہیں ہوئے، اور اب جو موجودہ سیاسی حالات ہیں اس سے مذاکرات میں مزید تعطل پیدا ہوگا۔ بظاہر الببلاوی اپنا یہ دور امیدوں کے ساتھ شروع کر رہے ہیں، کچھ تو اس لیے کہ وہ مصر میں اچھی شہرت کے حامل سیاستداں ہیں، اور کچھ اس لیے کہ محمد مرسی کے بعد لوگوں کو نئے آغاز جیسا محسوس ہو رہا ہے۔ مصر میں ماہرین کا کہنا ہے کہ اگرچہ الببلاوی کے آنے سے کچھ مثبت علامتیں نظر آنے لگی ہیں، لیکن مصر کو مثبت علامتوں کی نہیں بلکہ مؤثر اقدامات کی ضرورت ہے۔ حکومت کو بہت کم مدت میں کچھ تبدیلی کرنی ہوگی، جس سے سرمایہ کاروں میں معمولی ہی صحیح مگر اعتماد پیدا ہوگا۔ بہرحال ہو سکتا ہے کہ مرسی نے اپنے 1 سالہ دور اقتدار میں ایک نئی حکومت کی تشکیل کے حالات سازگار کیے ہوں، لیکن جہاں تک مصر کے سیاسی و معاشی حالات کا سوال ہے تو وہ اب بھی پرتشدد سڑکوں سے جڑے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سخت کام تو اب شروع ہونے والا ہے۔ نمازی بچہ۔ رویٹرز نیوز ایجنسی نے فرانس کے اسٹراسبرگ شہر کی ایک مسجد میں نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہوئے ایک بچے کی تصویر کو اپنی بہترین تصویر کے طور پر پیش کیا ہے۔
روس کے وزیراعظم نے کہا ہے کہ امریکہ نے سنوڈن کو پناہ دینے میں دلچسپی رکھنے والے تمام ممالک کو دھمکا کر ماسکو کو جال میں پھنسا دیا ہے۔
امریکہ کی مرکزی خفیہ ایجنسی کے سابق ایجنٹ ایڈورڈ سنوڈن کو 2013 کے امن کے نوبل انعام کے لیے نامزد کیا گیا۔
انڈونیشیا کی ایک جیل میں لگنے والی بھیانک آگ کے سبب 150 قیدی فرار ہو گئے۔
ترکی میں حکومت مخالف مظاہرین استنبول کے استقلال نامی سڑک پر افطار کے لیے اکٹھا ہیں۔
قاہرہ میں ایوان صدر کے قریب ایک چھونی میں متعین فوجی قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے۔
بلوچستان کا سوال، ڈان، اردو، پاکستان۔
اس حکومت نے پہلے مہینے میں جو چند کام کیے ہیں وہ زیادہ تر دکھاوے کے ہیں، اور دہشت گردی سے نمٹنے کے معاملے میں ابھی تک کسی راستے کا تعین نہیں ہوا ہے۔ آپ بلوچستان کو لے لیجئے، اگر موجودہ صورتحال اسی طرح جاری رہتی ہے کہ بلوچ نوجوان ابھی بھی غائب ہو رہے ہیں اور ان کی مسخ شدہ لاشیں ابھی بھی مل رہی ہیں، اور شیعہ ہزارہ ابھی بھی قتل و غارت گری کا نشانہ بن رہے ہیں، تو رئیسانی کی حکومت اور مالک صاحب کی حکومت میں کیا فرق ہے؟ ہاں، اس بات کے لیے وزیر اعظم ضرور تعریف کے مستحق ہیں کہ پچھلی بار جب شیعہ ہزارہ بمباری کا شکار بنے تو وہ ان کی دادرسی کے لیے فوراً وہاں پہنچے، جو کہ ان کے پیشروں کے مقابلے میں بہرحال ایک بہتر عمل تھا، جن کو گزشتہ جنوری میں حرکت میں لانے کے لیے تشدد کے شکار فرقے کو یخبستہ موسم میں ایک طویل احتجاج کرنا پڑا تھا۔
اگرچہ وزیر اعظم نے صوبے میں سیکیورٹی اداروں اور خصوصی طور پر طاقتور انٹیلیجنس ایجنسیوں کو شیعہ ہزارہ کو نشانہ بنانے والے عوامل کو ڈھونڈ نکالنے کے حکم کو ایک ٹیسٹ کیس بنایا ہے، لیکن جب تک کہ وزیر اعظم کے حکم پر عمل درآمد اور ناکامی کی صورت میں احتسابی کارروائی کا عمل نہیں ہوگا، ان کے الفاظ کی زبانی جمع خرچ سے زیادہ اہمیت نہیں ہوگی، اور زبانی جمع خرچ سے بلوچستان جن مشکل حالات کا شکار ہے وہ سدھرنے والے نہیں ہیں۔ بلوچستان کے چند قوم پرستوں کے خیال میں بلوچستان کے نازک سماجی اور نسلی تانے بانے فرقہ وارانہ دہشت گردوں اور موت کے قاصدوں کی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ اور انتشار کا شکار ہو رہے ہیں۔ اس کی ذمہ دار ملٹری انٹیلیجنس ہے۔ یہ صورتحال سخت اقدام کی متقاضی ہے۔
میاں نواز شریف کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اب ان کو ہر چیز کو اسلام آباد کے نقطہ نظر سے دیکھنا ہے، نہ کہ لاہور کے، جس کا انہیں خوش قسمتی سے گزشتہ 5 سالوں میں موقع ملا تھا۔ وہ 5 سال بہت اچھے تھے اور پارٹی کو ان سے بہت فائدہ پہنچا ہے۔ پی ایم ایل نون نے پنجاب پر حکومت کی اور وہ افسر شاہی اور طاقتور سیاسی گروہوں کی سرپرستی کر کے اپنا ایک اہم حمایتی حلقہ بنانے میں کامیاب ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ حکومت مخالف باتیں کر کے عوامی ہمدردی بھی حاصل کی۔ پارٹی کی سب سے بڑی کامیابی دہشت گردوں کے حملوں سے بچے رہنا ہے، یعنی یا تو طالبان نے اس بنا پر صوبے میں حملے نہیں کیے کہ پورے پاکستان کے غصے کا نشانہ بنتے، یا لاہور نے ان سے کوئی خصوصی معاہدہ کیا تھا، جیسا کہ بعض حلقے الزام لگاتے ہیں، جس کا پتہ شاید کبھی نہیں چلے گا۔ اب جو بات سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کو آگے کا سوچنا چاہیے۔ قبائلی علاقوں میں، خصوصاً فاٹا میں، شمالی وزیرستان ایجنسی کے علاقے میں تشدد پسندی کی لہر سے کیسے نمٹا جائے؟ دہشت گردی کا مقابلہ کرنا بلا شبہ ایک اجتماعی کاوش ہونی چاہیے، اور ہم جتنا جلدی اس حقیقت کو سمجھ لیں اتنا ہی بہتر ہے۔ بودھ گیا دھماکے، اصل مجرم کون؟ عالمی سہارا ہندوستان۔
بدھ کے روز بودھ گیا کے مہا بودھی مندر اور آس پاس کے علاقوں کا جائزہ لینے کے بعد مرکزی وزیر داخلہ سشیل کمار شندے نے بم دھماکوں کے تعلق سے محتاط انداز میں جو کچھ کہا، اس سے کم از کم یہ بات تو واضح ہو ہی جاتی ہے کہ اس سلسلے میں ہمارا میڈیا اور کچھ مفاد پرست عناصر جس طرح کی قیاس آرائیاں کر رہے تھے اور واقعے کا رخ ایک خاص فرقے کی طرف موڑنے کے اوچھے حربے اختیار کر رہے تھے، ان کا حقائق سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے میڈیا کا ایک حلقہ کسی نہ کسی کے اشارے پر حقائق کی پردہ پوشی کے لیے اس طرح کی بے بنیاد دلیلوں کا سہارا لے رہا ہے۔ مہا بودھی مندر سیریل بم دھماکوں کے بعد سے ہی الیکٹرانک میڈیا کے ایک حلقے نے اور کئی اخبارات نے بھی یہ شوشہ چھوڑا تھا کہ چونکہ میانمار میں روہنگیا مسلمان اور بودھوں کے درمیان نسلی تصادم کا سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے، اسی لیے یہ ممکن ہے کہ بودھوں سے انتقام لینے کے لیے کسی ملکی یا غیر ملکی مسلم تنظیم یا گروپ نے یہ دھماکے کیے ہوں۔
ایک کثیر الاشاعت ہندی اخبار نے تو صاف طور پر وزارت داخلہ کے ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے یہ دعویٰ کیا کہ یہ حملے انڈین مجاہدین نے کیے ہیں۔ جہاں تک انڈین مجاہدین کے تعلق سے کیے جانے والے دعووں کا معاملہ ہے تو اس مبینہ تنظیم کے وجود میں ہونے کا دعویٰ کرنے والی خفیہ ایجنسی آئی بی آج تک اس کا مرکزی یا علاقائی یا کسی بھی طرح کا دفتر تک تلاش نہیں کر سکی ہے۔ ہاں صرف یہ ہے کہ کہیں بھی اگر بم دھماکے ہوتے ہیں تو انڈین مجاہدین کے نام پر چند مسلم نوجوانوں کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جاتا ہے اور وہ بغیر کسی عدالتی فیصلے کے اپنے ناکردہ گناہوں کی سزا بھگتتے رہتے ہیں۔ یہاں یہ بات بھی ذہن نشین رکھنی ہوگی کہ مبینہ انڈین مجاہدین کے وجود میں آنے سے قبل عام طور پر یہ بات تسلیم کی جاتی تھی کہ کوئی غیر ملکی مسلم تنظیم بھلے ہی دہشت گردانہ واقعات میں ملوث ہو، لیکن ہندوستانی مسلمانوں کا دامن اس معاملے میں پوری طرح صاف ہے۔ بہرحال شاید فرقہ پرست عناصر اس عام رائے کو غلط ثابت کرنا چاہ رہے تھے۔ آج انڈین مجاہدین کی صورت میں ہماری خفیہ ایجنسیوں کی فائلوں میں ایک ایسی دہشت گرد تنظیم کا وجود ہے جس کا 2007 کے اتر پردیش بم دھماکوں سے لے کر 2009 میں جے پور، احمد آباد، دہلی، 2010 میں پونے جامع مسجد اور وارانسی بم دھماکوں، اور سن 2011 کے ممبئی سیریل دھماکوں میں مبینہ طور پر ہاتھ ہے۔
بہرحال حقیقت یہ ہے کہ بودھ گیا میں ہوئے بم دھماکوں نے یہ واضح کر دیا کہ ملک دشمن عناصر ہمارے اتحاد اور یکجہتی کو پارا پارا کرنا چاہتے ہیں اور اپنے مفادات کے لیے فضا خراب کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ اس پورے معاملے کی بہت گہرائی اور غیر جانبداری سے جانچ کرائی جائے اور تمام امکانات کو سامنے رکھا جائے، اور صرف انڈین مجاہدین یا نکسلی دہشت گردی ہی نہیں بلکہ سیاسی مقاصد کے تحت ایسے معاملوں کو فرقہ وارانہ رنگ دینے کی کوشش کرنے والوں کو بھی جانچ کے دائرے میں رکھا جائے، تاکہ یہ سچائی سامنے آ سکے کہ بودھ گیا کے سیریل بم دھماکوں کے اصل مجرم کون ہیں۔